الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات الله عليه وسلم تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے سردی اور گرمی کے موسم کو انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ قرار دیا. تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جن کی محبتوں نے ہر موسم کو موسم ولایت جذبہ شہادت بنا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهما أوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. بعد صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں مسلسل اپنے سبق کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس عقیدت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں خدمت چہردے معصومین میں اگر ایک حرف بھی درجہ قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان میں بھی لے کے چلوں گا اور آپ بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ یہ تیسرا سلسلہ کلام ہے, گفتگو کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے ہم نے استفادہ کیا ہے, اور آئیے ایک بار پھر آج اس آیت کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مالک دو جہاں بہت محبت کرنے والا خدا, انسان کو انسان بنانے والا خدا انسان سے اپنی وصیت کو بیان کر رہا ہے. وصینا الانسان اور ہم نے انسان کو وصیت کی بے والدہ اس کے والدین کے بارے میں. کیا وصیت کی؟ احسان نا, کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, احسان یعنی نیکی کو انجام دے اپنے والدین کے ساتھ. اور ابھی مرحلے اس طرح سے ہیں کہ ہم نے کل تک جو بات مکمل کی ہے وہ انسانیت کے عنوان کے اعتبار سے انسان کی پہچان قرآن سے تلاش کرتے ہوئے، کل دو طرح کے انسان قرآن سے تلاش کیے تھے اور آج پھر انسان کی تلاش قرآن مجید سے، اور عجیب کیفیت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ خدا نے انسان کے لفظ کو استعمال کیا، مگر صرف دو مقامات ایسے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، دو مقامات ایسے جہاں خدا نے انسان کو براہ راست مخاطب کیا ہے، صرف دو مقامات ہیں، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق، 82 اور 84 نمبر کے دو سورے ہیں، اور حسن اتفاق ہے ان دونوں سوروں میں پانچ پانچ آیتیں گزرنے کے بعد خدا نے انسان کو مخاطب کیا ہے. یہ بات پڑھ لے محمد والے محمد. کل سورہ علق کی بات تھی کہ پانچ آیتوں سے انسان کی بات شروع ہوئی تھی، اور اب سورہ الانفطار اور الانشقاق میں پانچ آیتیں گزرنے کے بعد انسان سے خدا نے براہ راست بات کی. کیفیت بڑی عجیب ہے. سورہ الانفطار کو اگر دیکھیے تو پانچ آیتیں ابتدا میں کیا ہیں، اذا السماء انفطرت، اس میں آسمان کے شگافتہ کیے جانے کی بات، آسمان کے شگافتہ کیے جانے کی بات، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کے ٹوٹ جانے کی بات، واذا البحار فجرت، سمندروں کے آپس میں مل کر ضم ہو جانے کی بات، واذا القبور بعثرت، زمین سے قبور سے اندر چھپے ہوئے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات، یا منتشر اجزاء کو جمع کیے جانے کی بات، اور پھر علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کیفیت کی بات کہ جہاں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس دن تو سب جان لیں گے، علمت سب جان لیں گے، ما قدمت واخرت، کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آئے. اللہ پڑے محمد والے محمد. اس کے بیان کرنے کا مقصد ہے، یہ ابتدائی پانچ آیات میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے کہ جب تک انسان کسی پیغام کے آگے اور پیچھے کے حوالہ جات پر غور نہ کرے تو پیغام کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا. خدا نے پانچ آیتیں قیامت کے عنوان میں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے وہ پانچ آیات پہ غور کرتے ہیں، سورہ الانشقاق کی ہیں، اور الانشقاق کی آیات کے ترجمے کے بیان کرنے سے پہلے انشقاق، خود انشقاق کا ترجمہ، انفطرت کیا ہے، شگافتہ ہو جانا، انشقاق ہے پھٹ جانا، پھٹ جانا، مگر یہ پھٹ جانا یہ لغت کے اعتبار سے ہے. مولا متقیان علی ابن علی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انشقاق کا ترجمہ یہ ہے کہ ستاروں کا اپنی کہکشاؤں سے الگ ہو جانا. اس زمانے کی بات جبکہ کہکشاؤں کا ستاروں سے رابطہ انسان کی سمجھ سے بہت بالاتر تھا، اس وقت اس انسان نے بتایا تھا جس کو خدا نے پڑھا کر بھیجا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ اکبر، کوئی انسان خدا نے ایسا بنا کر بھیجا ہے نا الرحمن، کہ خدا محبت کے ساتھ فرماتا ہے رحمان ہے وہ ذات، اور اس نے کیا کیا، الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے. جو ترجمہ مناسبت رکھتا ہو موضوع سے اس میں آپ جا سکتے ہیں، علامہ تعلیم دی ہے، سکھا دیا ہے، خلق الانسان اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے، سکھایا پہلے ہے، پیدا بعد میں کیا ہے، اور جب پیدا کر دیا تو علامہ البیان، اسے بیان کی طاقت بھی عطا فرما دی. تو کوئی انسان ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن کا بیان شروع کر دے. اگر ایسا انسان نہ ملے تو آیت کا مصداق نہیں مل سکے گا. ایسا نہ ہو کہ آیت ہی بغیر مصداق کے رہ جائے. تو خدا نے اگر قرآن صامت کو رکھا تو اس کے مصداق کے لیے قرآن ناطق کو قرآن ناطق کی گود میں رکھا. سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. تو بیچ میں الفاظ آ گئے سورہ الانشقاق کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ وہاں پروردگار عالم اذا السماء انشقت, اور جب کہ آسمان بکھر جائے گا, آسمان منتشر ہو جائے گا, آسمان ٹوٹ جائے گا. اور آسمان کے ٹوٹنے کو جو بیان کیا گیا تو اب ستاروں کی بات نہیں ہے. ازنت لربها وحقت, وہ اپنے رب کی اجازت سے ایسا کرے گا. وحقت, اور اس کو چاہیے بھی یہی کہ جب رب کہے تو پھٹ جائے. اب مسئلہ بہت آسان سا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ہم پر خدا نے ایک سیکیورٹی شامیانہ قائم کیا ہے, اسے اوزون کے نام سے ہم آج یاد کرتے ہیں. یہ تو کسی آسمان کی بات ہو رہی ہے, پر اب چونکہ موضوع آسمان نہیں ہے بس اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیں. آسمان کا ترجمہ ہے کیا؟ آسمان کہتے کسے ہیں؟ آسمان کیا اسے کہتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی آئی سائٹ کام کر رہی ہو, اوپر جہاں تک جاتی ہو اور جہاں جا کر رک جاتی ہو, اس نیلی چھت کو آسمان کہتے ہیں؟ یا آسمان اسے کہتے ہیں کہ جہاں بادلوں سے خدا رحمت کو نازل کرتا ہو اسے آسمان کہتے ہیں؟ یا بادل اور آسمان کے بیچ میں جو اوزون کی ایک بہترین انسان کے لیے محفوظ چھت ہے اسے آسمان کہتے ہیں؟ یا ایک جملہ اور سن لیجئے, ہر اس وجود کو آسمان کہتے ہیں جو کسی نیچے کے مقابل اونچا واقع ہوا ہو. تو اگر کوئی زمین ہے جو نیچے ہے تو کوئی آسمان ہے جو اوپر. سبحان اللہ, یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے یہ فرش ہے اللہ, میرے لیے حلوات پڑے محمد والے محمد. آسمان اذا السماء انشقت, انشقاق میں آسمان کے پھٹ جانے کی بات, کون سا آسمان پھٹ جائے گا یہ الگ موضوع, لیکن ازنت لربها وحقت, مگر اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ایسا ہوگا. اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ وہ اسی وقت پھٹے جو رب چاہے. وہ ازل ارض مدت, زمین کو پھیلا دیا جائے گا, زمین کو بکھیر دیا جائے گا. یہ جو جگہ جگہ پہاڑ کی شکل میں اونچے اور نیچے زمین کے انداز ہیں, یہ زمین کو بکھیر دے گا پروردگار عالم, پھیلا دے گا, منتشر کر دے گا. اور اس کے لیے بھی اس سے پہلے کہ وہ ازنت لربها وحقت کہا جائے, وہ القت ما فیہا وتخلت, اور زمین کے اندر جو کچھ ہے, القت ما فیہا, جو کچھ اندر ہے اسے نکال کے باہر پھینکے گی, وہ خالی ہو جائے گی, اپنے آپ کو خالی کر لے گی. وہ اپنے آپ کو خالی کر لے گی, کیوں کرے گی؟ ازنت لربها وحقت, زمین کے لیے بھی اذن خدا ہوگا تب یہ کام کرے گی. تو زمین و آسمان, اور اب خدا انسان سے مخاطب, پانچ آیات مکمل ہو گئی وہاں پر بھی یہاں پر بھی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اب یہ دو آیتیں ہیں, یا ایھا الانسان اور یا ایھا الانسان, اور اب ان دونوں انسانوں سے جو خدا نے خطاب کیا ہے اس کو میں آسان کیسے کروں؟ اگر اس کے پانچ شروع کے پانچ آیات پر غور کرتے تو مجھے اشتہار یاد آ رہا ہے. کبھی کبھی اشتہار اس لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں کہ شاید کوئی عبرت کا پیغام مل جائے. کہ بات پڑے محمد والے محمد. اشتہار کون سا؟ اب مجھے نہ تو وہ برانڈ یاد ہے کس چیز کا اشتہار تھا, مجھے بس خالی منظر یاد ہے کہ ایک جوان جو ہے, شاید موبائل فون کا اشتہار تھا, ایک جوان جو آگے بڑھتا ہے اس کے آگے بائیں دائیں اوپر جو کچھ بھی نہیں ہے, وہ یوں دیکھتا ہے تو دیوار یہاں بنتی ہے, ایک دیوار یہاں بنتی ہے, فرش یوں آگے بڑھتا ہے, اس سے اس سے اوپر چھت آگے چلتی ہے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے اطراف میں خود بخود دنیا بنتی چلی جاتی ہے. اس کے آگے دنیا خود بخود بنتی چلی جاتی ہے. سوچئے اب اگر اس اشتہار کو میں الٹا کر دوں کہ انسان کھڑا ہوا ہے اور اس کے چاروں جانب دنیا ہے, آسمان ہے, زمین ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, پانی ہے, ستارے ہیں, چاند ہے, اور اچانک خدا کا اذن ہو آسمان ہٹے, زمین ہٹے, دائیں ہٹے, بائیں ہٹے, چاند ہٹے, سورج ہٹے, تارے ہٹے, انسان اکیلا رہ جائے, پھر خدا اس سے پوچھے یا ایہا الانسان, اب انسان بتا. اس کیفیت کو آپ محسوس کریں گے تو بہت قریب پہنچیں گے خدا کے انداز تکلم. صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد. خدا نے انسان سے خطاب کیا پورے قرآن میں صرف دو مقامات, یا ایہا الانسان. اب ترجمہ کرتے, خدا نے انسان سے کہا کیا, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس بات نے غرور میں مبتلا کر دیا. ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے رب کریم سے تیرے رب کریم سے غرور میں مبتلا کر دیا. ترجمہ کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی انداز جہالت میں کر دیا کہ اس سے مراد یہ کہ اعمال صالح کیوں بجا لاتے رہے, رب تو کریم تھا وہ تو بخش دیتا, خامخواہ زحمت کی, کچھ نمازیں پڑھ کے آ گئے, کچھ روزے رکھ کر آ گئے, سبحان اللہ. یعنی قرآن پڑھ کر بھی لوگ نماز چھوڑنا چاہتے ہیں, نماز بھی چھوڑتے ہیں, قرآن کی دلیل بھی لاتے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. بلکہ اس انداز کی دلیل مجھے اگر تاریخ میں ملی ہے تو ایسی نحس زبان سے ملی ہے. اللہ اکبر. یزید کہتا تھا کہ قرآن میں یہ تو ہے, ویل للمصلین, ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. قرآن میں یہ کہا ہے, ویل للشاربین الخمر, کہاں ہے کہ ہلاکت ہے شراب پینے والوں کے لیے. شراب پیتا جاتا تھا اور قرآن کو یہاں کوٹ کرتا جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک اس کا عمل ہے, ایک یہ انسان کے ترجمے کا مرحلہ. نہ ترجمہ کیا ہے کہ اے انسان تمہیں اپنے رب کی کرم کی قدر کیوں نہ کی, اس نے تجھے حیوان نہیں بنایا, اس نے تجھے چوپایا نہیں بنایا, اس نے تجھے زمین پر رینگنے والے کیڑے میں خلق نہیں فرمایا, اس نے تجھے انسان بنایا اور تو نے اس کے کرم کی قدر نہ کی کہ انسانوں والے کام ہی کر لیتا. اس نے بنایا تجھے اشرف المخلوقات, تو ہو گیا حیوانوں کی طرح کام کرنے والا کیوں. اب بہت غور کیجیے گا, کبھی کبھی حیوان جو ہیں وہ انسانوں جیسے کام کرتے ہیں مگر ان کی شکل رہتی ہے حیوانوں والی, اور کبھی کبھی انسان حیوانوں والے کام کرتا ہے شکل تو ویسی ہی رہے گی. بات پڑے محمد والے محمد پر. تھوڑی سی مشکل کیفیت ہے, اس کو ہم آسان کریں گے. چل کر دیکھیے کہ اس غار کے کنارے بیٹھا ہوا ایک کتا ہے, بہت مشہور غار ہے. اب اس کے محل وقوع میں اختلاف ہے کہ وہ اب اس وقت شام میں ہے, اور شام میں دمشق میں پہاڑ کی بلندی پر وہی غار ہے, اس کو غار کہف کے نام سے اصحاب کہف کے عنوان میں یاد کیا گیا, یا جارڈن میں ہے جو اصل غار اصحاب کہف کے عنوان سے غار مشہور ہے. خیر اختلاف ہے, تاریخ اپنے مقام پر ہے, محل وقوع کیا اس سے بحث نہیں ہے. وہ غار نگاہ انسانی سے پردہ غیبت میں ہے, جارڈن میں ہو تب بھی, شام میں ہو تب بھی ہے پردہ غیبت میں, ہے پردہ غیبت میں. اور اس پردہ غیبت میں اگر کبھی موقع ملے جانے کا یا انسان تصور میں چلے تو غار کے دہانے پر اصحاب کہف سے پہلے ان کے کتے سے ملاقات ہوگی نا. قرآن کے الفاظ ہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا جو کتا, سورہ کہف, ان کا جو کتا ہے, قَلْبُهُمْ, ان کا جو کتا ہے, ان کا کتا, ہر کتا نہیں, ان کا کتا, ان سے منسوب ہو گیا. قَلْبُهُمْ, ان کا کتا کیا کر رہا ہے, بَاسِطٌ, پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو, بِالْوَصِيدِ, غار کے دہانے پر. اس شکل میں کتا ہے یا نہیں, وفا ہے، محبت ہے، خدا کے بندوں سے پیار ہے، مگر شکل گواہ پڑے محمد والے محمد، شکل کیا شکل کے کتا. بہت سی مثالیں ہیں. سورہ مبارکہ والشمس، قوم نے مطالبہ کیا تھا جناب صالح سے ایک اوٹنی پہاڑ سے پیدا کر دیں، اور اوٹنی بھی ایسی ہو جو بالکل حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہو اور بچہ پیدا ہو جائے. تو ناقت اللہ سقیاہ، ناقت اللہ سقیاہ، سورہ والشمس کہتے الفاظ کیا ہیں، ناقت اللہ، اللہ کی ناقہ. تو اللہ کی ناقہ شکل کیا تھی، شکل کیا تھی، کہ شکل تھی اوٹنی والی، کام محبت والے، کام رحمت والے، کام برکت والے، کام ہدایت والے. شکل کیا تھی، حیوان والی. تو کبھی شکل پر مت جائیے گا، اس لیے کہ شکل سامنے کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے. اور اس سے پہلے کہ سامنے کی شکل کا پردہ ہٹے اور قیامت کا میدان کھلے اور ہم اپنی شکل کو دیکھ کر خوش شرما جائیں، اس سے پہلے آئینہ سیرت اہل بیت میں اندر کے انسان کا میک اپ شروع ہوا پڑے محمد والے محمد. مشکل پہلو آسان نہیں ہے. تو اب خدا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے حوالے سے، کریم پروردگار کے بارے میں کس نے غرور میں مبتلا کر دیا؟ کون پروردگار؟ وہ پروردگار الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہ جو پروردگار ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پیدا کر کے متوازن کیا، متوازن کر کے تجھے تصویہ عطا فرمایا، اور پھر جس شکل میں وہ چاہتا تھا اس نے تجھے مرکب کر دیا. جس شکل میں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھو حیوان کی شکل دیتا، وہ چاہتا تھو کسی نجس حیوان کی شکل انسان کو عطا کر دیتا. یہ کمال محبت خدا ہے کہ انسانیت بعد میں آ رہی تھی، انسان پہلے آ رہا تھا. شکل انسان پہلے تھی، صفات انسانیت بعد میں تھی، لیکن اب یہ انسان کی اپنی خرابی ہے کہ شکل تو مل گئی مگر صورت انسان نہ بنا سکا اپنے وجود میں. بہت غور کیجیے گا، اب یہاں پر ہم بات کو لا کر مشکل میں لے کر آ گئے، اور اب حیوان کے حوالے سے اور انسان کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے موضوع ہے انسانیت اور حسینیت. یاد ہے نا، انسانیت اور حسینیت. اور اب انسانیت کے اعتبار سے کل ایک مثال چھوٹی سی بغیر دلیل کے کہی تھی سماعت کے بارے میں. آئیے آج سماعت کی بات کو انسان کی سماعت سے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید سے. اگر آپ اس ثقیل گفتگو میں تھک رہے ہوں اور سلوات پڑھ لیں، شاید تو مجھے ٹوک دے مانا صاحب وہ ترجمہ رہ گیا. یا ایھا الانسان انک، اے انسان بے شک انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تو اپنے رب کی جانب بڑھ رہا ہے، بڑھنے والا ہے. کدحا جیسا کہ بڑھنا چاہیے ایسے بڑھ رہا ہے. فملاقی، اور آخر ایک دن تو اس سے ملاقات کر ہی لے گا. تو انسان خود بخود جانب آخرت بڑھ رہا ہے، جانب آخرت بڑھ رہا ہے. اور اسی بات کو امام نے فرمایا تو الفاظ کیا تھے، تعجب ہے ابن آدم پر کہ مسکین ہے، مال چلا جائے تو پریشان ہوتا ہے، عمر جا رہی ہے پریشان نہیں ہوتا. اس کا آغاز روایت کا اور آخری جملہ یہ تھا، روایت پوری پیش نہیں کر رہا، آخری جملہ یہ تھا، امام فرماتے ہیں مسکین ہے، سب سے بڑی مصیبت ابن آدم پر یہ ہے کہ ہر دن اسے قیامت سے قریب کر رہا ہے، ہر دن اسے قیامت سے قریب کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا ٹھکانہ جنت بننے والی ہے یا جہنم. اس کے بعد بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. امام کے الفاظ آیت قرآن ترجمہ ہو گیا دو مقامات پہ، یا ایھا الانسان، اور اب آئیے اس انسان کا تقابل قوت سماعت کے اعتبار سے دیگر حیوانات نہ دیگر صفات کے اعتبار صفات کے ساتھ، یا جہاں پروردگار عالم سورہ مبارکہ الانسان سورہ کا نشان 76 آیت نمبر 2 بہت آسان ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا
سمیعاً بصیراً. بے شک خدا فرماتے کیا فرماتا پروردگار کہ ہم نے انسان کو ملے جھلے نطفے سے پیدا کیا. دو مختلف نطفے تھے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہونے کے بجائے انہوں نے تو حیات کی شکل اختیار کر لی اور ایسے ہو گئے نبتلی ہی کہ ہم نے انہیں قابل امتحان قرار دیا. وجعلناہ سمیعاً بصیراً تو ہم نے انسان کو کیا بنا دیا سننے والا بنا دیا دیکھنے والا بنا دیا. پہلے بنایا سننے والا, پہلے بنایا سننے والا, بعد میں بنایا دیکھنے والا. یہ تو بعد میں سائنس پروف کرتی ہے. قرآن تو 1400 سال پہلے بتا چکا تھا کہ سمیع پہلے ہے بصیر بعد میں ہے. سائنس تو اب کہتی ہے کہ شکم مادر میں انسان سنتا پہلے ہے دیکھتا بعد میں ہے. کہ وہ اور انسان ہیں جو سنتے پہلے ہیں دیکھتے بعد میں ہیں, مگر کوئی کامل ایسا بھی آتا ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ایسے دیکھتا ہے کہ اگر گھر میں ختمی یا مرتبہ داخل ہوتے ہوں تو ماں کو بیٹھنے نہیں دیتا, ماں کو بیٹھنے نہیں دیتا. اور اگر رسول خدا فرماتے ہیں اپنی چچی سے کہ آپ تو ماں کے برابر ہیں, آپ بار بار کیوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں, آپ ایسی حالت میں ہیں, آپ کے شکمے مبارک میں آنے والا مولود ہے, آپ اس کا خیال کیجیے, آپ بیٹھے رہا کیجیے. مگر فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ میں کیا کروں, میں اگر چاہوں بھی کہ نہ اٹھوں تب بھی میرے شکم میں جو آنے والا ہے یہ مجھے اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. تو کچھ تو دیکھتا کھلوات پڑے محمد والے محمد فجعلناہ سمیعاً. خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو بنایا سننے والا, اور سننے والے کی بات اگر غور سے سنیں گے تو سنیے, یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, غیر مسلم بھی اپنی مثال پیش کرتے ہیں. آج سے 15 سال 12 سال پہلے کے واقعات, اگر آج تو بہت آگے بڑھ چکی بات کہ جہاں ایک ماں نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ بچہ بڑی بڑی اسپیلنگز یاد کر لیتا تھا. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا ماں سے یہ تم نے کیا کیا ہے, اتنا چھوٹا بچہ ہے اتنے بڑے بڑے اسپیلنگز کو یاد کر لیتا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ جب یہ پیٹ میں تھا تو میں اسپیلنگز پڑھا کرتی تھی, اپنے بچے کو سنایا کرتی تھی. تم سناتی تھی کب؟ جبکہ وہ سنتا تھا تب, اگر وہ نہ سنتا ہوتا تم کس کو سناتی؟ تو قرآن تو 1400 سال پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا ہے. کب بنایا؟ کہ جب نطفہ ملا. انا خلق الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً. ہم نے انسان کو سننے والا بنایا. سن کب سے رہا ہے؟ جب سے شکم مادر میں اس کی حیات کا آغاز شکل نطفہ سے ہوا. لیکن مشکل یہ ہے کہ شکم مادر میں سنتا رہا اور باہر آنے کے بعد سننے والے مسئلے کو بھول گیا. کیا مطلب؟ آئیے اب پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن عجیب انداز سے سورہ مبارکہ الفاتر میں آیت نمبر 22 میں خدا فرماتا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. عجیب آیت ہے. بے شک کہ اللہ سناتا ہے, یسمع سناتا ہے اللہ, من یشاء جس کو چاہے سنا دیتا ہے. وہ چاہے تو پتھر کو قوت سماعت دے دے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اور پیغمبر آپ انہیں کیا سنائیں گے جو قبور کے اندر ہیں؟ ارے یہ تو زندہ گھروں میں رہتے ہیں, یہ چلتے اور پھرتے ہیں. کہ ان کا چلنا اور پھرنا اگر دیکھنا ہو تو چلو نہج البلاغہ میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس انداز سے نیا کیا. میں ذالک میت الاحیا. عجیب بات ہے, امام نے انہیں احیا بھی فرمایا میت بھی کہا. میت بھی ہے زندہ بھی ہے. کہ یہ زندہ لاش چلتے ہیں پھرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ قبور میں رہتے ہیں, تم انہیں کیا سناؤ گے؟ یہ تو قبور والے ہیں. تو کیا کہنا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کو قرآن قبر کہتا ہے اور ان کی سماعت کو کہتا ہے کہ انہیں تم سنا نہیں سکتے, سنا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے, آئیے سنانے والے کی بات. سورہ البقرہ آیت نمبر 8, اور یہاں انی کلما دعوتہم لتغفر لی, اے پروردگار نوح علیہ السلام مالک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے, پروردگار انی کلما, جب میں جب بھی دعوتہم انہیں بلاتا ہوں, انہیں آواز دیتا ہوں, لتغفر لی, کہ میں ان کے لیے تجھ سے مغفرت مانگوں. کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی اذانہم, یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. ویستغشوا ثیابہم, اور اوپر سے اپنے کپڑے کو اوڑھ لیتے. سب بات پڑے محمد والے محمد. پیغمبر سنانا چاہتے ہیں, پیغمبر سنانا چاہتے ہیں, اور یہ حالانکہ بچپن میں خدا نے انہیں سننے والا بنایا ہے. وجعلناہ سمیعاً بصیراً, مگر اب کیا کریں کہ جب پیغمبر انہیں سناتے ہیں تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. جیسے کہ کبھی کبھی آج بھی اذان کی آواز آنے پر میں اپنے کانوں میں انگلی رکھ لیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح کچھ موسم ایسا ہے کہ انسان کو نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے, کمبل کو اوپر لے لیتا ہوں. یہ تو قرآن کہتا ہے. ویستغشوا ثیابہم, اور جب نوح انہیں سنانا چاہتے تھے تو وہ انگلیاں بھی ڈالتے تھے کان میں, اوپر سے اپنے کپڑے کو اوڑھ لیتے تھے کہ کہیں سے آواز جانے نہ پائے. ایک سماعت لیے, راستہ تو بند کر دیا. اللہ اکبر. اور ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی. دو مقامات اور قرآن میں کہ جہاں مقامات تو بہت سارے, صرف دو اور بیان کروں گا کہ جن میں خدا نے بتایا کون لوگ ہیں. اور اب سورہ مبارکہ سلسلت آیت نمبر 44, والذین لا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر نہیں آتے, فی آذانہم وقر, ان کے کانوں میں ہے بہرا پن. وقر کا ایک ترجمہ بہرا پن, ایک ترجمہ ہے پتھر کو کان پر رکھ لینا. جب پتھر کان پر رکھ لیں گے تو آواز اندر نہیں جائے گی. خدا نے پیدا کیا تھا سمیع, اور جب ہدایت کی آواز قوت سماعت کے قریب ہوئی تو اپنے کان بند کر لیے. والذین لا یؤمنون, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گویا ایسے جیسے بہرا پن. سب کی بات سنتے ہیں, محمد کی بات نہیں سنتے. سب کی بات سنتے ہیں, علی کی بات نہیں سنتے. سب کی بات سنتے ہیں, حسین کی بات نہیں سنتے. مجھے عجیب بات ہے, حیرت ہوتی ہے کہ کربلا کے میدان میں بچوں کے رونے کی آواز سب سنتے ہیں, مگر سب کے کانوں میں ہے وقر, خور کے کان ہے کھلے ہوئے. ہوا پڑے محمد والے محمد, سب سنتے. گرچہ تھوڑی سی مشکل بحث میں جائے بغیر میں اپنے آپ کو نکال رہا ہوں کہ جہاں سب سن رہے تھے مگر سب کے کان کیا تھے, اللہ اکبر. اور جب امام نے آواز میں استغاثہ بلند کیا, سب سن رہے تھے. جناب ابراہیم نے حج کی آواز دی, سب سن رہے تھے. اور آج مؤذن اذان کہتا ہے سب سنتے ہیں, کچھ اذان سن کے نماز کی تیاری کرتے ہیں, کچھ اذان سن کے کان کو ڈھک لیتے. شروعات بولے محمد والے محمد, ایسے ہو رہا. خدا نے بنایا ہے سمیع, ہم بن گئے کیا بہرے, سنتے نہیں ہیں, بہرپن ہو گیا. تو اگر ہدایت کی آواز انسان نہ سنے انسان بہرا ہے, اور ہدایت کی آواز سنے تو انسان قوت سماعت سے استفادہ کر رہا ہے. آیت سورہ فصلت کی بات مکمل ہوئی. ایک اور آیت سورہ مبارکہ الاعراف آیت کا نشان 179. یہ آیت بہت عجیب سی آیت ہے, اس نے بہت ڈرایا ہے. وَلَهُمْ آزان, اور ہیں ان کے لیے کان, لا يسمعون بها, کہ ان کانوں سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو کیا سارے کافر بہرے ہوتے ہیں؟ کافر بہرے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کافر خوب سنتے ہیں, اپنے مطلب کی خوب سنتے ہیں, عبد المطلب کی نہیں سنتے، اپنے مطلب تو خوب سنتے ہیں مگر جو مطلب کا لال کہے اس کی نہیں سنتے، تو کافر کان رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ بالکل ایسے جیسے کہ حیوانات. مجھے یہ محاورہ سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ بھینس کے آگے بین بجانا. اس آیت کو جب پڑھا تو کہیں کہیں قریب پہنچا کہ کبھی کبھی کسی بھینس کو اگر آپ کچھ کہیں کہ بھئی اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام بارہ ہے، معصوم چودہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تو بھینس کیا کرے گی؟ سنے گی. آئے کا کل انعام، خدا کہتا ہے کہ جن کے پاس کان ہے سنتے نہیں ہیں ان کی مثال حیوانات کی طرح ہے. بل ہم اضلوا، بلکہ وہ تو حیوانات سے زیادہ گمراہ ہیں. تو حیوان تو پھر بھی حجت خدا کی آواز تو سن لیتے ہیں نا.
پر محمد وآل محمد صلوات
ہیں ان کے پاس کان مگر نہیں سنتے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر کوئی انسان کان رکھنے کے بعد بھی نہ سنے تو اسے انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. اور کیا کہنا، خدا کا احسان ہے ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ آیت سے تو اذان و اقامت کان میں کہلوا کر سننے والا سمجھایا گیا، اور جب مر گئے تو تلقین پڑھا کر اسما افہم، آیا بھی سمیع تھا گیا بھی سمیع. تم انسان کی ابتدا بھی سماعت سے ہے، انسان کا انجام بھی سماعت پر ہے. اگر درمیان میں سماعت پر انسان نے پتھر نہ رکھے ہوں. اور اب آئیے، جب ہمارے اور آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو آئیے، کل ہم بات چھوڑ کر گئے تھے اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی تقریر میں اس انسانیت اور حسینیت کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کہ ہم امام کی وصیت کے الفاظ کو آگے بڑھائیں، ایک جملہ اور کہہ دیں کہ کبھی کبھی یہ دعا، اتفاق سے ایک دعا کا تذکرہ کل تھا، ایک آیا گیا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین اور فی الآخرت شفاعت الحسین. یہ تو بات ٹھیک ہے مگر ایک جملہ اور ہے، اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین. اے پروردگار تو بڑھا دے. خدا سے کر رہے تو خدا ہی وہ ذات ہے کہ جو مومن کے دل میں حسین کی محبت کو بڑھاتا ہے. خدا کی معرفت بھی ہو رہی ہے، حسین کی محبت بھی ہو رہی ہے. اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین، اے پروردگار تو بڑھا دے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت. اللہ اکبر. اس لیے کہ دل ہے ہدایت کا گھر، کان ہے سماعت ہے ہدایت کے دروازے. اگر شہر ہدایت ہو تو دروازے ہدایت کھلا رہے گا، یہاں سے آواز آتی رہے گی، ہدایت کا گھر روشن رہے گا. اور اگر انسان نے گھر کے دروازے ہی بند کر لیے ہوں تو پھر کہاں پہنچے گی حسین کی آواز. آواز تو 1400 سال سے آ رہی ہے، اب وہ آواز کیا کہ جہاں سننے والے سرکار سید الشہداء ہیں اور بیان کرنے والے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فرماتے ہیں بیٹا یا بنیا اسی کا، یا بنیا اسی کا بتقوی اللہ عز و جل. کل کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی کا بتقوی اللہ عز و جل فی الغیب والشہادہ. آج کیا ہے؟ اسی کا، وہی جملہ ہے مگر اب ہے بے تقوی نہیں ہے. اسی کا بے کلمت الحق سر رضا والغضب. بیٹا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں. شخصیت تعمیر کیسے ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا اس شہزادے کو خدا نے ماحول دیا کہ نانا کی آغوش میں
سات سال چار ہجری میں امام کی آمد اور گیارہ ہجری میں پیغمبر کی شہادت یا رحلت, اس وقت تک نانا کو دیکھ کر سات سال کم ہوتے ہیں, اور سات سال کچھ مہینے اوپر اپنی ماں کو دیکھا, اس سیدہ کو دیکھا جس نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی. اور کیا دعا دی تھی, فرماتی تھیں وہ انتا شبیہن بے ابی لستا شبیہن بے علی, حسین کے لیے فرماتی تھی بیٹا انتا شبیہن بے ابی, تو بن میرے باپ محمد کی شبیہ, وہ لستا شبیہن بے علی, اور تو علی کی شبیہ نہ بننا, تجھے علی والا کام نہیں کرنا, تجھے محمد والا کام کرنا ہے. عجیب بات ہے, شہزادی کونین نے اپنے بچوں کے لیے دعا منتخب کی ہے, اس دعا کا اشارہ تھا. تو ماں اور باپ اور نانا اور بھائی, ان چار معصومین کی پاکیزہ ماحول میں امام علیہ السلام وصیت کو سن رہے ہیں. وصیت کیا ہے, باپ فرماتے ہیں بیٹا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں, کس بات کی, کلمۃ الحق, حق بات کا کلمہ کہنا, فر رضا والغضب, چاہے رضا ہو یا ناراضگی, اگر کسی بھی حالت میں کوئی کلمہ باطل مت کہنا. اللہ اکبر. شخصیت کیسے تعمیر ہوتی ہے, حسینیت کیسے پہچانی جاتی ہے. اب اگر رضا اور غضب کے عنوان میں مولا متقیان کو دیکھیے, تو مولا متقیان کا انداز غضب کیا ہے, کہ میدان میں کھڑے ہیں, مقابل سامنے ہے, اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی جب وہ قبول نہیں کرتا, امام سے لڑنے کو ترجیح دیتا ہے, اور لڑتے لڑتے امام کے چہرے پر گستاخی کرتا ہے, امام اس وقت میں اس کے سینے پر سے اتر آتے ہیں. یا بنیا, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو امام خود کر رہے تھے اس کا پیغام آگے پہنچا رہے تھے, غضب کی حالت تھی, مگر اس حالت میں بھی کلمت حق, اسلام کی دعوت سے لے کر اپنے نفس کی کیفیت تک امام کا پیغام ہی پیغام تھا. غضب تھا مگر جذبات نہ تھے, غضب تھا, جہاد تھا مگر جذبات نہ تھے, مگر ایسی کیفیت نہ تھی کہ جو زبان پر ہو وہ انسان کہہ دے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہی انداز سرکار سید الشہداء کا ہے. غضب کی حالت, اور غضب کی حالت امام کی کیا تھی, سب سے مشکل حالت امام کی وہ تھی جب امام سجدہ آخر میں تھے, تو کیا امام نے بدعا کی, یا بنیا, جملے اپنے مقام پر محفوظ ہے, امام فرماتے اپنے بیٹے سے, یا بنیا بیٹا کلمہ حق کتنے وصیت کرتا, پھر رضا والغضب. مثال غضب سامنے ہے, رضا کیا ہے, رضا کی مثال کیا ہے, کہ مثال مولا کی زندگی میں یہ تھی کہ جب مدینے کے لوگ اپنے مقام پر امام سے محبت کرتے تھے, مگر دو افراد آگے بڑھے, طلحہ اور زبیر, اور اب حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مدینے کی گلیاں بھر دیں. امام نے فرمایا, اس وقت بھی فرمایا کلمہ حق فرمایا, کیا فرمایا, کہ تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے, شخصیت کو کھول کر رکھا پہلے, پھر سمجھایا کہ اگر ہاں واقعا تم چاہتے ہو کہ علی کی مدد کرو, تو پھر دیکھو علی کی مدد کرنا ہے تو اپنے نفس کے خلاف جنگ میں علی کی مدد کرو. یہ رضا کی مثال, غضب کی مثال لے سکتے ہیں. امام رضا کی مثال, سبحان اللہ, کیا کہنے, خر سے کتنا راضی تھے مولا, اتنا راضی تھے کہ جب حر اپنی خطاؤں کے لیے معافی طلب کر رہا تھا, امام اس سے اظہار محبت کر رہے تھے, اور امام یہ فرماتے تھے, جب حر کہتا تھا کہ میری خطا معاف ہو سکتی, امام فرماتے تھے حر تجھے میں نے معاف کیا, میری ماں فاطمہ زہرا نے معاف کیا, اور میرے نانا محمد مصطفیٰ نے معاف کیا, جس سے حسین معاف کرتے ہیں. اور بس یہیں سے ایک جملہ میں کل کہا تھا یا ابا عبداللہ, ایک جملہ آج ہے. یا ابا عبداللہ امام کی وہ کنیت ہے جو امام کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ سے منسوب کی گئی, آپ سے منسوب ہو گئی یا ابا عبداللہ. اس میں اختلاف ہے کہ امام کی اس ایک کنیت کے علاوہ کوئی اور کنیت بھی ہے یا نہیں. اکثر علماء کسی اور کنیت کے بارے میں انکار کرتے ہیں, کوئی اور کنیت ہے ہی نہیں, صرف ایک ہی کنیت ہے یا ابا عبداللہ. اور یا ابا عبداللہ کربلا کے پہلے بھی, کربلا کے بعد بھی, البتہ کربلا کے بعد ایک کنیت بعد میں امام کو اس سے یاد کیا گیا یا ابل احرار. یہ کنیت امام کو کربلا کے بعد چاہنے والوں نے اس انداز سے یاد کیا یا ابل احرار. احرار کہتے ہیں حر کی جمع کو, اے ان کے باپ کہ جو حر ہیں آزاد ہیں, جن کے کان بہرے پن سے آزاد ہیں, جن کی آنکھیں اندھے پن سے آزاد ہیں, جن کی زبان گونگے پن سے آزاد ہے, جن کے ہاتھ سرقہ اور ظلم سے آزاد ہیں, جن کے قدم ظالم کی حمایت میں بڑھنے سے آزاد ہیں, آزاد ہیں. اللہ اکبر. یا ابل احرار. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عبداللہ بنے تو یا ابا عبداللہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حر بنے تو یا ابا الاحرار. سبحان اللہ. اے حروں کے باپ, اے بابا حریت آقا حسین, آپ پر سلام ہو. حر اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہے, امام اپنی عطاؤں کو بڑھاتے جاتے ہیں. ایسے وقت میں میرا مہمان بنا کہ جب میرے پاس تیری توازو کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے. آپ جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے تب سے حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اور کبھی سوچئے اتنی بہترین مثال کربلا کے مشکل حالات میں اب سیرت علی ہے جو فرما رہے تھے حبیبا الیہ من امور دنیا کم ثلاثت و اشیاء, تین باتیں پسند ہیں. انہیں ایک بات تھی وہ اکرام الضیف, علی کو مہمان کا احترام کرنا پسند ہے اور حسین کربلا میں اپنے مہمان کا احترام کر رہے تھے. تم مہمان کا احترام کرو گے نہ کرو, حسین تو مہمان کا احترام کرے گا. اور کم از کم مہمان نوازی کیا, پانی بہت آسان بات ہے. مسائل میں بہت بات سنتے ہیں پانی, لوگ پریشان ہیں تبرک میں کیا باتیں, پانی نہیں ہے تو پانی, کچھ نہیں ہے تو پانی. پانی سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہے. اگر انسان کے پاس استطاعت نہ ہو تو پانی. اور امام نے اس لیے فرمایا میرے پاس خیموں میں پانی بھی موجود نہیں کہ تیرے لیے پانی پیش کر دیتا. خر تڑپ کر کہتا ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا, نہ میں نے آپ کا راستہ روکا ہوتا اور نہ یہ وقت آپ پر پہنچا ہوتا. خر اس سے پہلے احساس نہیں ہوا کہ ایک رات میں ہر تبدیل کیسے ہو گیا. ایک رات میں ہر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز سنی تھی. ہر اگر روتے ہوئے بچوں کی آواز سنے بدل جائے. ہم تو خود روتے ہیں, ان بچوں کو یاد کر کے تو کیوں نہیں بدلتے اندر سے. ہر صرف رونے کی آواز سن کے بدل گیا. اللہ اکبر. اور ایسا بدلا کہ تاریخ میں اس کا نام بطور مثال لکھ گیا کہ دیکھو یہ تھا جس نے بڑی طاغوتی طاقت کو ٹھوکر مار کر حسینیت کو چن دیا. بتا دیا کہ اگر کوئی انسان یزید کے لشکر میں شامل رہا بھی ہو تو ایک وقت تو ایسا آیا کہ اس کی انسانیت نے اسے حسینیت تک پہنچا دیا. رات میں کان کھلے ہوئے تھے بچوں کے رونے کی آواز, اور ہاں جو قریب تھے اس انسان کے, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا غلام, اس سے پوچھتے تھے جاگتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ کہتا تھا کہ تمہارے کانوں میں بچوں کی آواز نہیں آتی، ہم تو پانی پیئیں، ہر زہرا کی اولاد چھوٹے چھوٹے بچے کچھ نہیں مانگ رہے، صرف اتنا کہتے ہیں التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس، قتل ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ اور اب چونکہ آج عرب روایات کے اعتبار سے جناب رقیہ بنت الحسین کی وفات و شہادت کی شب ہے، تو صرف دو چار جملے بیان کروں گا، لیکن اصل شہادت تو بیان ہوگی 10 تاریخ کو انشاءاللہ۔ آج صرف کچھ رب کے ماحول کے اعتبار سے، یہاں کی مناسبت سے، ایک وہ خور ہے کہ جو امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام اس سے فرماتے ہیں پانی نہیں ہے تجھے کیا پیش کروں، خور کہتا ہے اچھا پانی نہیں ہے تو پھر ایک میری بات قبول کر دیجیے، وہ کیا کہ میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کتنا مشکل کام ہے، اللہ اکبر، میرا کہنا آپ کا سننا سب آسان ہے، ہر کا جوان بیٹا، ہر بوڑھا ہے، تو جوان بیٹا تو ہر ادھیڑ عمر کی منزل پر ہے، کہتا ہے میرے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج دیں، امام نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، امام نے قبول کیا، ہر کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، ہر نے امام کی قربت کو محسوس کیا، سبحان اللہ، ہر تجھ پہ سلام ہو، تو نے اپنے سے پہلے بیٹا کیوں بھیج دیا؟ اس لیے کہ بیٹے کی انسانیت میں کہیں ضعف نہ پیدا ہو جائے اور کہیں وہ تلوار کی دھار کو دیکھ کر واپس نہ بلٹ جائے، اس لیے ہر جیسے انسان نے اپنے بیٹے کو اپنے سے پہلے قربان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا اولاد دے تو پھر ماں باپ نے وہ دل دے کہ جو حسین کے لیے اولاد قربان کر سکے۔ ہائے حسین، اجرکم علی اللہ، رونے والو، یہ دن کی ابتدا تھی اور وہ دن کا اختتام تھا۔ اختتام کیسے ہوا کہ امام کی چھوٹی بیٹی رقیہ، جس کو سکینہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، رقیہ بچی کی عجیب حالت ہے، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسے انداز سے اس کیفیت کو بیان کروں کہ ویسے تو امام سب کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے تھے، بس دو لاشیں امام نہیں لائے تھے، ایک وصیت تھی، ایک غربت کی بنا پر وصیت تھی مولا عباس کی، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہیں جائیے۔ کبھی میں نے اس پہ سوچا کہ آخر مولا نے یہ کیوں فرمایا تھا، مولا عباس کا مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، فرمایا کیوں تھا کہ بی بی سکینہ سے وعدہ کیا پانی لے کر آئیں گے، نہیں لا سکے۔ لیکن ایک بات اور دل میں آتی ہے، خدمت میں پیش کرتا ہوں مولا کی، مولا شاید اس لیے آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ ہی کے سرہانے آ کر تو فرمایا تھا آقا نے، الان ان کا سرا زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ سوچا ہوگا نا کہ بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آقا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، میری لاش کو اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ ایسی وصیت کر دی مولا عباس نے، ایسی وصیت کر دی کہ آقا کو میری لاش اٹھانے کی زحمت نہ ہو، زحمت نہ ہو۔ تو خیر ایک مولا عباس کی لاش تھی جو خیمے میں نہیں آئی، اور ایک خود مولا حسین کی لاش تھی، وہ غربت تھی، لانے والا ہی کوئی نہ تھا، کون اٹھا کے لاتا آقا حسین کی لاش کو؟ تو اب جن کی لاشیں آ گئے تو آ گئے، جن کے نہیں آئے ان کی نشانیاں آئی ہیں، عباس کی لاش نہیں آئی ہے علم آیا ہے، مولا حسین کی لاش نہیں آئی زلجنا آیا ہے۔ اور اب ان دونوں کا استقبال سکینہ نے کیسے کیا ہے، تصور کیجئے، بچی بڑی پیاسی ہے، اتنی شدید پیاس ہے، جب عباس چلے ہیں پانی بھرنے کے لیے، خالی کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ ابھی چچا آئیں گے. ارے بی بی سکینہ تو اپنے مقام پر ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جمع ہیں جو شہزادی کے دل لپتے ہوئے. شہزادی جب تیرا چچا آئے گا تو ہمیں پانی پلاؤ گی نا اور ایک ایک کو اطمینان دلاتی, گھبراؤ مت, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. دور سے الگ کو آتے ہوئے دیکھا تھا, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, جب میرا چچا آئے گا میں سب کو پانی پلاؤں گی. الگ تو آیا تھا مگر سکینہ سکینہ کے ہاتھ سے وہ پوزا کیسے چھوٹ کر گرا ہوگا کہ سکینہ کا چچا نہیں آیا. الگ تو آیا, اب یہ کہتی ہے کیا بچی پیاسی تھی, چچا کے انتظار میں تھی اپنی پیاس, چچا کی محبت اللہ اکبر. لیکن یہی بچی, یہی بچی جب بابا کا سوجنا واپس آیا ہے نا, ہاں رونے والا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا جو خیمے تک خبر کو پہنچاتا. زلجنا خود ہی چلا جانب خیمہ, چلا الظلیمہ کہتا ہوا چلا. ظلم ہو گیا امت نے نبی کے نوازے کو قتل کر دیا. جب در خیمہ پر آیا, اب جتنے بیٹھے ہیں اولاد والے, خاص جن کی بیٹیاں ہیں خدا بیٹیوں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے. جن کی بیٹیاں دور ہیں وطن میں ہیں, جب کبھی آپ جاتے ہیں اطلاع ہو جاتی ہے بیٹی کو باپ آ رہا ہے, آپ مجھے بتائیے گا. بیٹی سمجھتی ہے باپ ٹیکسی میں آئے گا, جیسے ہی دروازے پہ ٹیکسی کی آواز آتی ہے بیٹی دوڑ کے دروازے پر آتی ہے, شاید میرا بابا آ گیا ہو, شاید میرا بابا آ گیا ہو. ارے سکینہ نے جب سلجنا کی آواز سنی, آئے بی بی میرے خیمہ پر پہنچی, شاید میرا بابا آ گیا ہو. اب جو سلجنا کو دیکھا عجیب حال میں دیکھا, اور باغے کٹی ہوئی, رکاب الٹی ہوئی, پیشانی پر خون بنا ہوا سلجنا. رہنے والوں, بچی نے اب پیاس کی شکایت نہیں کی ہے, اپنی پیاس کی بات نہیں کرتی. اب پاس کے الگ کو دیکھا تو اپنی پیاس بجھانے کی امید تھی, بابا کے گھوڑے کو دیکھا آگے بڑھی, ایک مرتبہ دو دو ننے ننے ہاتھ سلجنا کے گلے میں ہوائی کیے اور اتنا پوچھا گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا. سکینہ اپنی پیاس کو بھول گئی, میرے لیے پانی بابا نے بھیجا کہ نہیں بھیجا. بچی اب کہتی ہے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا, یا میرا بابا کیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کا, عباس کے علم کا واسطہ, حسین کے زلجنہ کا واسطہ, اور ان دونوں کو دیکھ کر بی بی سکینہ کا جو حال ہوا, اس یتیمہ کا واسطہ جو کبھی چچا کو کھو کر روئی اور کبھی بابا کو کھو کر روئی مگر رونے پھر بھی نہ دیا گیا. پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین برپا ہے ان تمام مقامات کی حفاظت فرما. پہلا واسطہ محمد والے محمد کا, بی بی سکینہ کا واسطہ, تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد والے محمد کا, ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد والے محمد کا, مرنے سے پہلے کربلا محمد کی زیارات نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. خدایا تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کا, بی بی سکینہ کی محبت کا واسطہ, ہمارے دلوں میں محبت حسین میں اضافہ فرما. خدایا اس محبت کے اثرات کو ہمارے اعضاء و جوارح پر قائم و دائم فرما. خدایا روز قیامت ہمیں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما. پروردگار 1400 برس ہو گئے, پروردگار ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اب تو ظالموں کے خاتمے کے لیے, پروردگار مظلوموں کی حمایت و امداد کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد کو، ذریت و اولاد کو امام کے ناصروں میں، ناصروں کے غلاموں میں شامل فرما.